बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے ایران کی مستقل نائب مندوب کا خطاب۔ شام سے سبھی بن بلائی بیرونی افواج کے فوری انخلا پر زور۔ کابل میں طالبان کے کنٹرول میں وسعت۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے جانے والے راستوں پر طالبان سیکورٹی دستوں کا کنٹرول۔ اور پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد افغانستان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر شام سے ان تمام بیرونی افواج کے فوری انخلا کی ضرورت پر زور دیا ہے جو بن بلائے شام میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ کونسل نے قرارداد 2585 کے تحت اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ شامی عوام کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ انہوں نے شام کے خلاف غیر قانونی اور یک جانبہ پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں سے شام میں اقوام متحدہ اور اسی طرح مختلف دیگر سرکاری اور غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کی انسان دوستانہ کارروائیوں پر اثر پڑ رہا ہے اور امداد کا عمل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ زہرا ارشادی نے شام کے خلاف یک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ بیشتر کارروائیاں شام کے اندر سے انجام پا رہی ہیں اور ان کارروائیوں کو جو مخصوص قابل ذکر امداد کے تحت انجام پا رہی ہیں تقویت پہنچانے اور اس بات کا اطمینان حاصل کیے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ کارروائیاں وہاں کے ضروریات کے مطابق انجام پا رہی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کا مسئلہ پرامن طریقے سے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق نیز اس ملک کے اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کے احترام نیز شام کے امور میں عدم مداخلت کے اصول کے تحت حل کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ تمام اختلافات کا سد باب کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ شام کے بحران کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شام سے ایسے تمام غیر ملکی فوجی واپس چلے جائیں جو بن بلائے اور زبردستی وہاں داخل ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان فوجیوں کے غیر مشروط انخلا کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ شام میں دہشت گرد گروہوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جانا بھی ضروری ہے. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد افغانستان کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس ملک میں امن و استحکام دونوں پڑوسی ملکوں کی مشترکہ خواہش ہے. پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے موقع پر کہا ہے کہ ایران اور پاکستان افغانستان کے دو اہم پڑوسی ممالک کی حیثیت سے اس ملک پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے 20 سالہ قبضے کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کا نشانہ بن رہے ہیں. پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران افغانستان کے سلسلے میں اچھا صلاح و مشورہ اور ہم آہنگی رہی ہے. پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد بحران افغانستان کے فوجی حل کے مخالف اور اس ملک میں ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کے خواہاں ہیں. محمد علی حسینی نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی کے دورے تہران کے موقع پر افغانستان کے حالات اور علاقائی مسائل سمیت باہمی تعاون، تجارت اور سرحدی امور زیر غور آئیں گے. طالبان گروہ نے کابل ہوائی اڈے کی جانب جانے والے تمام راستوں پر اپنے اسپیشل سیکورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق طالبان گروہ کی اسپیشل فورس نے کابل ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں کی سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. طالبان کے اسپیشل سیکورٹی دستوں کے یونیفارم عوام کے لیے توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے. کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول غاصب امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب اس ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے طالبان کے اسپیشل سیکورٹی دستوں کے ہاتھ میں ہیں. افغان عوام کا ایک حصہ بدستور طالبان گروہ سے بزدن ہے اور کابل نیز دیگر صوبوں پر اس گروہ کے مسلط ہونے کے بعد ہر صورت میں افغانستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دریاسنا طالبان نے وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس ادارے کے لیے وزیروں اور سربراہ کا تعین کر دیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق گلاغا کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا ہے، صد ابراہیم کو وزارت داخلہ کا سرپرست بنایا گیا ہے اور نجیب اللہ کو انٹیلیجنس شعبے کا سربراہ منصوب کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ملا شیری کو کابل کا گورنر اور حمداللہ نعمانی کو دارالحکومت کا میئر معین کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق طالبان کی فوجی کمیٹی کے سربراہ ملا عبدالقیوم ذاکر کو وزارت دفاع کا سرپرست منصوب کیا گیا ہے. دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے افغانستان کے آثار قدیمہ و نوادرات نیز امریکی ڈالر افغانستان سے باہر نکالنے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکی ڈالروں اور افغانستان کے آثار قدیمہ و نوادرات کی ملک سے دوسرے ملکوں میں منتقلی ممنوع ہے اور اس سلسلے میں خطا کار پائے جانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہندوستان کی مرکزی حکومت پر سرکاری املاک کی فروخت کے ذریعے ملک کو بربادی کی راہ پر ڈالنے کا الزام لگایا ہے. یو این آئی کے مطابق راہل گاندھی نے نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نریندر مودی اپنے 2-3 سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں گزشتہ 70 برس میں جو املاک تیار ہوئی ہے انہیں مسٹر مودی اپنے چند سرمایہ دار دوستوں کو سونپ کر نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. کانگریس پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی حکومت کی مالیاتی بد نظمی کی وجہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ اقتصادی حالات سدھارنے کے لیے مودی حکومت نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو رہی ہے. کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے معیشت کے میدان میں غلط راستہ اختیار کیا اور ہر محب وطن اس کی مخالفت کرے گا. ہندوستان میں ایک دن میں کورونا سے متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 648 مریض جان کی بازی ہار گئے. اس رپورٹ کے مطابق کورونا کے 34,169 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ 37,593 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس طرح کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 2,776 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے 3,25,16,775 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 4,35,900 ہلاک، 3,22,327 مریض زیر علاج ہیں، اور 3,17,54,281 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 59,55,004,593 افراد کو کورونا کا ٹیکا لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر میں شدت کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر نے بتایا ہے کہ کورونا سے 141 اموات اور 4,199 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3,915 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اس سینٹر کے مطابق کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 91,204 ہو گئی ہے، جن میں سے 5,586 کی حالت تشویشناک ہے۔ افغانستان کے بارے میں گروپ 7 کا ہنگامی اجلاس افغان عوام کے لیے لاحاصل رہا اور صرف ایک بیان جاری کر کے ختم ہو گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بارے میں گروپ 7 کا آن لائن اجلاس برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس صرف ایک بیان جاری کر کے ختم کر دیا گیا۔ گروپ 7 کے بیان میں افغانستان کے انسانی حقوق کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، طالبان اور دیگر گروہوں کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کی تاکید، امن و سیکورٹی کے ماحول میں افغان عوام کے جینے کے حق کی حمایت اور افغانستان کو دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ بنانے کی بابت انتباہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اس اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ گروپ 7 کے رہنما بہترین رائے حل کی تلاش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 7 مستقبل میں طالبان کے ساتھ کام کرنے اور اشتراک عمل کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ بورس جانسن نے اجلاس میں اعلان کیا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے 31 اگست کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے بھی کہا کہ افغانستان کے سلسلے میں گروپ 7 کی سربراہی اجلاس میں کابل سے باہر نکلنے کے لیے 31 اگست کی مہلت بڑھائے جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حمانہ نے کہا ہے کہ تہران افغانستان میں کسی بھی طرح کے تشدد، انتہا پسندی، انسانی حقوق اور ان سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ اسماعیل بقائی حمانہ نے افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ افغان عوام اپنے وطن میں پرامن اور باوقار زندگی بسر کرنا اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ غیر قانونی فوجی مداخلت کے بغیر خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقصد ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں مختلف افغان گروہ اور اقوام کو شامل کیا گیا ہو۔ حمانہ نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان کو بدامنی، عدم استحکام اور مختلف قسم کے مسائل سے دوچار کیا ہے اور امریکہ ہی افغانستان کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اجتماعی سلامتی کے معاہدے کے رکن ملکوں کا آن لائن سربراہی اجلاس تاجکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف کی صدارت میں تشکیل پانے والے اس آن لائن اجلاس میں بیلاروس، روس، قزاقستان، قرقزستان، آرمینیا اور ازبکستان کے اعلی حکام اور اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور اس ملک کے حالات سے علاقے کے ملکوں پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور افغانستان میں تمام مسائل و مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرامن مذاکرات کے ذریعے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی ضرورت پر تاکید کی گئی۔ شام کی ہیومن رائٹ واچ نے اعلان کیا ہے کہ روس کی ثالثی سے ہونے والی جنگ بندی معاہدے کے تناظر میں شامی باغیوں کا ایک گروہ درا سے باہر نکل گیا۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق شام کے ہیومن رائٹ واچ نے اعلان کیا ہے کہ شامی باغیوں کا پہلا گروپ صوبہ درا سے روانہ ہو گیا ہے۔ درا سے شامی باغیوں کا انخلا روس کی سالسی میں ہونے والی حالیہ جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز ہے۔ درا میں گزشتہ ہفتوں کے دوران شامی فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے نائب وزیر خارجہ نے اس ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ کے خلاف سینی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینی حکومت کی جارحیتیں علاقے کے امن و سیکورٹی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شام کے نائب وزیر خارجہ بشار جعفری نے دمشق میں اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کے سربراہ آلن ڈویل سے ملاقات میں شام کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا۔ بشار جعفری نے اس ملاقات میں کہا کہ دمشق اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کے کاموں کی حمایت کرتا ہے۔ بشار جعفری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قیام امن کمیٹی کو سلامتی کونسل میں سینی حکومت کی جارحیتوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا احد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید.
جو فاطمہ کی رگ جان علی کا ہے دلبر حسین من کہیں جس کو صاف محسوس وہ جس کا کر دیا تارا کربلا میں گھر مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے قیام شہ کن گہباں حسین کا بھائی وہ جس نے کی تھی سکینہ کرن میں صفائی لب فرات کٹ ہاتھ جس کے موت آئی وفان جسے جہاں میں حیات نو پائی
سامعین، یوں تو خلقت انسانی کی ابتدا ہی سے زمین بے گناہوں اور شہیدان راہ حق کے خون سے سرخ رہی ہے. ابتدائے آفرینش سے ہی عروس گیتی کی زلفوں کو مظلوموں، ناداروں، بے کسوں اور غریبوں کے خون میں رنگین دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے لہو کے پاکیزہ قطروں سے اگر شہیدان راہ حق نے عروس ہستی کی مانگ نہ بھری ہوتی تو آج عشق، حق پرستی، ایثار، انسانی اقدار، وقار، شرف، شجاعت، شرافت، بیداری، شعور، حیا، عفت اور حریت جیسے مفاہیم کی خوشبو گلشن شہادت میں یوں نہ مہک رہی ہوتی. خود بخود سارا زمانہ با وفا ہو جائے گا جب یہ عباس علی سے آشنا ہو جائے گا. حشر تک ممکن نہیں عباس غازی کا جواب، کیسے کوئی تیسرا مشکل کشا ہو جائے گا. احر کو سوئے حضرت شبیر آ جانے تو دو، خاک سے پاک ہو کے وہ خاک شفا ہو جائے گا. جب شہید ہو جائیں گے عباس غازی نہر پر، باپ کا سینہ سکینہ سے جدا ہو جائے گا. کون اس خاتون کی عظمت کو سمجھے گا انیق، جس کا بچہ نور چشم فاطمہ ہو جائے گا. سامعین، اسیران آل محمد کے شام میں داخلے کے متعلق عظیم فقیہ و محدث اور مورخ شہیر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب یزید کے سپاہی اہل بیت رسول کو شام کے قریب لائے تو جناب ام کلثوم نے شمر لعین کو طلب کر کے فرمایا، ہماری ایک خواہش ہے. اس نے کہا، بتائیے کیا کام ہے. شہزادی نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر دمشق ہے، لہٰذا ہمارے قافلے کو ایسے دروازے سے شہر میں لے جانا جس سے لوگوں کی آمد و رفت اور تماشا بین افراد کا ہجوم کم ہو. دوسرے، ان کٹے ہوئے سروں کو قافلے کے آگے آگے رکھنا تاکہ تماشائی ہمارے کھلے سروں کو دیکھنے کے بجائے ان نورانی سروں کو دیکھنے میں مشغول رہیں. لیکن شمر نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خواہش کے برخلاف حکم دیا کہ اسیروں کے قافلے کو باب سعاد سے، جو اس زمانے میں اہل شام کی سب سے بڑی گزرگاہ تھا، گزارا جائے اور شہدا کے سروں کو محملوں کے قریب رکھا جائے. اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ اسی طریقے سے مسجد جامع دمشق تک لایا گیا اور انہیں وہیں ٹھہرایا گیا. ایک بوڑھے شامی نے جب ان اسیروں کو دیکھا تو قریب آیا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں قتل اور ہلاک کیا اور مملکت اسلامی کو تمہارے مردوں کے شر سے محفوظ رکھا. جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے مرد عرب، کیا تو نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں پڑھا ہے. آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. اس نے جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تو نے کبھی اس آیت قرآنی کو پڑھا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اس نے پھر مثبت جواب دیا. آپ نے ایک اور سوال کیا کہ کیا تو نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس نے جواب دیا، ہاں پڑھا ہے. آپ نے پھر سوال کیا، کیا تو نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس عرب نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے ان سب آیتوں کو پڑھا ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھے عرب، یہ آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں. وہ ذوی القربا ہم ہی ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور اہل بیت رسول بھی ہم ہی ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہر نجاست سے پاک رکھا ہے. جب بوڑھے عرب نے امام علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سنے تو دل ہی دل میں اپنی ملامت کی اور اپنے قول پر پشیمان ہوا. ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں معافی کا طلبگار ہوا اور عرض کیا کہ خدایا، تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کی عرضی لایا ہوں. خدایا میں آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں اور ان کے قاتلین سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد خدمت امام سجاد علیہ السلام میں آیا اور دست بستہ عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہارا شمار ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں میں ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر یزید تک پہنچی، اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی سہل ساعدی کہتے ہیں، میں نے ایک ضروری کام کی وجہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، واپسی میں شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمام شہر کی آئینہ بندی کی گئی ہے اور در و دیوار پر رنگ برنگی جھنڈیاں آویزہ کی گئی ہیں اور کچھ گانے بجانے والی عورتیں ناچ گا رہی ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی خوشی کا موقع ہے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا، کیا اہل شام ان ایام میں کسی عید کا جشن مناتے ہیں جس کی مجھے خبر نہیں؟ اس شامی نے جواب دیا، ایسا لگتا ہے کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں صحابی پیغمبر سہل ساعدی ہوں اور میں اس شہر میں بارہا آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا، اے سہل ساعدی، تمہیں تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آسمان خون کیوں نہیں برسا رہا ہے اور یہ زمین اپنے اہل سمیت غرق کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، آخر ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو، جو عراق سے آیا ہے، یزید کے سامنے لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تعجب ہے کہ حسین کا سر یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ کون سے دروازے سے لے جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، باب سعاد سے لے جا رہے ہیں۔ سہل سعدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں باب سعاد کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ شہدا کے سروں کو نیزے پر اٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار سید الشہدا علیہ السلام کے سر کو دیکھا جو ایک پرچم کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ پھر ایک برہنہ پشت اونٹ پر نظر پڑی کہ جس پر ایک بچی سوار تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ اس نے نہایت افسردگی سے جواب دیا، میرا نام سکینہ ہے اور میں حسین ابن علی کی یتیمہ ہوں۔ میں نے بچی سے اپنا تعارف کرایا کہ بیٹی، میں تیرے جد کا صحابی سہل ساعدی ہوں، اگر کوئی کام تیرے لیے کر پاؤں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ بچی نے کہا، اے میرے نانا کے صحابی، اگر ہو سکے تو ایک کام کر دو، ان نیزہ برداروں سے کہو کہ ان سروں کو محملوں سے دور لے جائیں تاکہ یہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور حرم رسول خدا کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوں۔ سہل سعدی کہتے ہیں، میں اس شخص کے پاس گیا کہ جو سر امام حسین کو اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 40 دینار لے لو اور اس سر کو لے کر محملوں سے دور چلے جاؤ، مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ ایک روز زندان شام میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اس قید خانے میں آپ کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم ان لوگوں کے درمیان اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل فرعونیوں کے درمیان، جس طرح ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا۔ ہم رسول زادے ہیں، انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور ہمیں قیدی بنا کر لائے ہیں اور ہم سے ترک و دیلم کے غلاموں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ سامعین، ہندوستان کے مایا ناز عالم دین مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مرزا شفیق حسین شفق کا عقیدتوں اور محبتوں بھرا سلام۔ خواتین و حضرات، یہ دور جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ امن کا دور نہیں بلکہ باہمی انتشار و افتراق اور افراتفری کا دور ہے۔ یہ اخوت کی خوشبو کا عہد نہیں بلکہ بارود کے دھوئیں سے ہٹا ہوا عہد ہے۔ صہیونی طاقتیں اپنے اپنے آتشکدوں میں منافقت اور سازش کو اولاد کی طرح پال رہی ہیں۔ طاغوتی قوتوں کے ارادے جوان ہو چکے ہیں۔ اسلامی عقائد کے نقوش کو الحاد کے نیلے ناخنوں سے کھرچنے کی ناپاک جسارت اب رسم و رواج میں داخل ہو چکی ہے۔ یقین پر شک اپنے پر پھیلا رہا ہے۔ شفاف اذہان پر میلے اوہام کی گرد کے خلاف چڑھائے جا رہے ہیں۔ کردار کی سچائی ہوا سے زر کے میزان میں تل رہی ہے۔ حق کی گردن میں روایات کی رسی کس دی گئی ہے۔ باطل نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ بادشاہت اپنی عمر بڑھانے کے لیے پیشہ ور دہشت گردوں کا نیلام گھر سجا چکی ہے، اور یزیدیت نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے نیا روپ دھار لیا ہے۔ ابن زیاد کے گماشتے اپنے مکروہ چہروں پر نقابیں چڑھائے ضمیروں کی بولی بڑھانے اور فتویٰ فروشوں کے دام لگانے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں۔ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ سلمان و ابو ذر کے ہم مسلک ارباب حق کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب کو رسول عربی کا بلا فصل خلیفہ تسلیم کرنے والے میسم مزاج اہل ایمان کے خلاف سقیفہ مہرے بسات رعونت پر سجائے جا رہے ہیں۔ دسترخوان ملوکیت کے ضعیف العقل نمک خاروں کی منڈی میں میلہ لگا ہوا ہے۔ تاریخ نے 1400 برس بعد پھر کروٹ بدلی ہے۔ بنو امیہ کی اسلام دشمنی کی شاخ سے جھڑنے والے بوسیدہ پتے شاخ باطل سے پیوست ہو کر سرسر کی گود میں اٹکھیلیاں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جن کو صحابہ سے نسبت ہی نہیں، وہ بھی ناموس سے صحابہ کا ناقوس بجا رہے ہیں۔ جن کے آبا و اجداد نے صفین و نہروان میں بنی ہاشم کی تلواروں سے اڑتی ہوئی چنگاریوں کو اپنی روحوں کا جزیہ دیا تھا، ان کی کور چشم اولاد بتکے ہوئے ہاتھیوں کی طرح اسلامی عقائد کی ہریالی کو پامال کر رہی ہے، اور جن کی نسلوں میں ایمان و آگہی کی رمق پیدا نہ ہو سکی، وہ آج کل ایمان کے لشکر کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یزیدیت بے نقاب ہو کر حسینیت کے مقابلے پر اتر آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ کس بازار سے آ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابن سعد کے ترکش سے بچے ہوئے تیر کہاں کے زہر میں بجائے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ شیعہ نے حسین ابن علی کے خلاف ذہنوں میں تعصب کا زہر گھولنے والی ایجنسیاں کہاں کہاں واقع ہیں۔ ہمیں ایک عرصے سے معلوم ہے کہ ہمارے خلاف مسلسل سازش کا علاوہ کس مصنوعی آتش فشاں کی گود میں پک رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس بھاؤ بک رہا ہے۔ ہم نے کسی بھی دور میں ملوکیت کا ظلم برداشت نہیں کیا۔ ہم اپنے قاتلوں کو اس کے شجرائے نسب سمیت یاد رکھتے ہیں۔ ہماری تاریخ کے 1400 سال ہمارے بچوں کو ازبر ہیں۔ کربلا ہماری میراث ہے، تاریخ ہماری مقروض ہے، جغرافیہ ہمارا ممنون ہے، مورخ ہمارا محتاج ہے، ملوکیت سے آنکھیں ملانا ہماری تربیت میں شامل ہے، بہادری ہمارے لہو کا اثاثہ ہے۔ ہم نہ تو ماضی سے شرمسار ہیں، نہ حال سے نادم، اور نہ ہی مستقبل سے مایوس، بلکہ ماضی کے دامن میں ہماری تاریخ امانت ہے، حال کی ہتھیلی پر ہمارے لہو کا چراغ روشن ہے، اور مستقبل ہمارے قدموں کی دھمک سے گونج رہا ہے۔ کیونکہ توحید پر ایمان کامل ہمارے دین کی اصل ہے، عدل پر یقین ہماری متاع روح ہے، نبوت کی آخری درسگاہ ہماری منزل ایقان ہے، امامت کی مودت ہمارا سرمایہ آخرت ہے، اور قیامت ہمارے عقیدے کی سچائی کا انجام ہے۔ ظالم سے نفرت ہمارے ضمیر کی زندگی کی علامت، اور مظلوم سے محبت ہماری روح کا دوسرا نام ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 شہریور، 17 محرم اور 26 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 26 اگست سن 1346 عیسوی کو جنگ میں پہلی مرتبہ توپ استعمال کی گئی۔ توپ کو سب سے پہلے برطانوی سلطنت اور حکومت فرانس کے درمیان اقتدار کی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ یہ جنگ برطانیہ کی جانب سے شروع کی گئی تھی۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کی جانب سے اس بھاری ہتھیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ فلپ ششم کو برطانیہ پر افرادی برتری حاصل ہونے کے باوجود اس وقت شکست ہوئی جب وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ سترہ محرم سن 898 ہجری قمری کو ایران کے شہرہ آفاق صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی شہر ہرات میں انتقال کر گئے، جو اس دور میں ایران کا حصہ تھا اور آج کل افغانستان میں شامل ہے۔ جامی نے ہرات اور سمرقند میں تعلیم حاصل کی اور شعر و ادب میں بڑی پیش رفت کی۔ جوانی میں ہی جامی کا تعارف اس دور کے بعض نامور عرفاء و صوفیہ سے ہوا، جس کی وجہ سے وہ سیر و سلوک اور عرفان و تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ اپنے دور کے عظیم صوفیوں میں شمار ہونے لگے۔ جامی نے حجاز، دمشق، بغداد اور بعض دیگر علاقوں کا سفر کیا اور عمر کا آخری حصہ ہرات میں ہی گزارا۔ جامی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت تھی، اس لیے ان کی مدح و نعت میں اشعار کہے۔ اس کے علاوہ اپنے عارفانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور حکام کی مدح نہیں کی۔ سترہ محرم سن 953 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور دانشور بہاؤدین عاملی المعروف شیخ بہائی لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے۔ شیخ بہائی کے والد بھی اپنے دور کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے، جو شیخ بہائی کو اپنے ساتھ ایران لائے۔ شیخ بہائی نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر تیزی سے علم و دانش کی منزلیں طے کیں اور کم عرصے میں ہی اپنے دور کے مروجہ علوم میں ماہر استاد کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا، یہاں تک کہ وہ شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شیخ بہائی نے 88 سے زیادہ کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جو عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ بہائی نے دینی علوم کے علاوہ ریاضی اور کیمسٹری میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ بہائی نے سن 1030 ہجری قمری میں اصفہان میں وفات پائی اور مشہد مقدس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چھبیس اگست سن 1885 عیسوی کو فرانسیسی مصنف زول رومین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فلسفے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ زول رومین سن 1946 میں فرانس اکیڈمی کے رکن بنے۔ ان کی پہلی کتاب کا نام دوستاں ہے اور بن جانسن ان کا ایک اہم ڈرامہ ہے۔ رومین کا سن 1972 میں انتقال ہو گیا۔ چھبیس اگست سن 1896 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کے ہاتھوں ارمنی عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا۔ اس کے لیے عثمانی فوجوں نے یہ بہانہ بنایا کہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت میں ارمنی عیسائیوں نے یونانیوں کی مدد کی تھی۔ پانچ دن تک جاری رہنے والے اس قتل عام میں دسیوں ہزار عورتیں، بچے اور مرد مارے گئے۔ چھبیس اگست سن 1941 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر شوکت علی خان فانی بدایونی کا انتقال ہوا۔ وہ 13 ستمبر سن 1879 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی مگر طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی، لہذا وکالت کے میدان میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ فانی بدایونی نے اپنے شاعرانہ خیال کے اظہار کے لیے غزل کا انتخاب کیا اور غزل میں منفرد رنگ پیش کیا۔ فانی بدایونی نے اپنی زندگی کے آخری ایام حیدرآباد دکن میں گزارے۔ ان کے دو دیوان شائع ہوئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا بیشتر کلام لاپرواہی کے باعث ضائع ہو گیا ہے۔ چار شہریور سن 1367 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف قرارداد نمبر 620 جاری کی۔ عراق کی اس وقت کی حکومت کے ہاتھوں ایران کے رہائشی علاقوں پر کیمیاوی بمباری اور ایران کی طرف سے کی جانے والی شکایت کے بعد اقوام متحدہ کے ماہرین کا ایک وفد علاقے میں بھیجا گیا جس نے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق کی۔ اسی بنیاد پر سلامتی کونسل نے چار شہریور سن 1367 ہجری شمسی مطابق 26 اگست سن 1988 کو قرارداد نمبر 620 جاری کی۔ قرارداد 620 بنیادی نقائص سے قطع نظر اہم ترین دستاویز ہے جو سلامتی کونسل نے 8 سال کے دوران عراق کی طرف سے ایران کے فوجی اور غیر فوجی افراد پر مسلسل کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کے سلسلے میں جاری کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر صدام حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کے دوران کیمیاوی گیسوں کے استعمال کی وجہ سے ایران کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی اور غیر فوجی افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ ایران دوسری جنگ عظیم کے بعد کیمیاوی ہتھیاروں کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والا ملک ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.